الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت وتزهدكم الدنيا أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته اللہ تعالی شانہ نے ہر انسان کو ایک وقت مقررہ تک کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. یہاں جو بھی آتا ہے جانے ہی کے لیے آتا ہے. تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ دن کے بعد ایک سال ختم ہوتا ہے, نیا سال شروع ہوتا ہے. جو سال تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ دن پہلے شروع ہوا تھا وہ ختم ہوتا ہے, اور نیا سال شروع ہوتا ہے اور تین سو ساٹھ تین سو پینسٹھ دن کے بعد وہ سال بھی ختم ہوتا ہے. یہ رحیل کا اعلان ہے. سال میں ایک مرتبہ سال خود اعلان کرتا ہے کہ دنیا میں جو بھی آتا ہے جانے کے لیے آتا ہے. یئر جو ہے یئر اور یہ سال, یہ 31 دسمبر کو اور 29 یا 30 ذوالحجہ کو یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو 360 دن پہلے میں بھی شروع ہوا تھا, 365 دن پہلے میں بھی شروع ہوا تھا, میں ختم ہو رہا ہوں آج. تو جس طرح میں ختم ہو رہا ہوں اسی طرح اس دنیا میں آنے والا ہر شخص ختم ہوگا. اور حق تعالی شانہ نے موت کی یاد دہانی بار بار کروائی ہے. یہ بڑا کرم ہے اس کا. موت کی یاد کا کسی کے دل میں رہنا یہ حق تعالی شانہ کا بہت بڑا کرم. اس لیے کہ موت کی یاد رہے گی تو دنیا کی غفلت سے بچے گا اور آخرت کی تیاری کر سکے گا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا, حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں دنیاوی زندگی ہرگز ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت, دنیا کی عیش کی محبت, دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خیال اس طرح جاگوزی نہ ہو جائے, اس طرح جم نہ جائے کہ یہ خیال ہی نہ رہے کہ ایک دن مجھے بھی دنیا چھوڑ کر جانا ہے. جسے مرنے کی فکر نصیب ہو جاتی ہے، جسے موت کا استحضار نصیب ہو جاتا ہے، جس کے دل دماغ میں ہر وقت موت کا خیال رہتا ہے، جسے یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے قبر میں جانا ہے، مجھے حشر کے دن حق تعالی شانہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، مجھے پل صراط پر سے گزرنا ہے، جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ حق تعالی شانہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، وہ شہوت پرستی سے اپنی حفاظت کر لیتا ہے، وہ اپنی اصلاح میں کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور اپنے دل کو حق تعالی شانہ کی محبت کی آماجگاہ بنا لیتا ہے اور بڑی کامیابی سے وہ دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. مگر جو غفلت میں پڑ گیا اور موت کو سرے سے ہی بھول گیا، یا یہ کہ موت کا خیال تو بار بار آتا ہے مگر وہ نفس اسے بہلاوا دیتا ہے، یا شیطان نفس کو بہلاوا دیتا ہے کہ موت تو آنے والی ہے مگر تو تندرست صحت مند ہے، ابھی تو جوان ہے. موت کے آثار اس وقت نظر نہیں آ رہے ہیں، ابھی تو دیر ہے، ابھی تو دیر ہے، ابھی تو دیر ہے، ابھی تو دیر ہے. موت کا خیال آتا ہے مگر دنیاوی پرسوٹس میں لگا دیتا ہے، ایک دکان کے بعد دوسری، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، ایک سرٹیفکیٹ کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، یہ ڈگری وہ ڈگری، یہ کورس وہ کورس. تو کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں آخرت کی فکر ہی نہیں، مرنا ہے اس کا خیال ہی نہیں آتا، دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھ کر بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میں بھی ایک دن مرنے والا ہوں. اس نعمت کی میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو قدر اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے دلوں میں موت کا خیال آتا رہتا ہے. یعنی میں سچ کہتا ہوں آپ کو کہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے رہتے ہیں، مسلمان ایک بہت بڑا طبقہ، جو میتوں کو دیکھتے ہیں، مردوں کو دیکھتے ہیں، جنازوں کو دیکھتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، مگر ان کے دل میں ایک لمحے کے لیے یہ خیال نہیں آتا کہ اس راہ سے مجھے بھی ایک دن گزرنا ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دل میں یہ خیال آتا ہے تو نفس میں یہ بہلاوا دیتا ہے کہ مرنا تو ہے مگر بہت دیر ہے، ابھی ابھی تو میں 20 سال کا ہوں، ابھی 25 سال کا ہوں، جب 50 سال کی عمر ہوگی تب فکر کریں گے. اور جب 50 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اسے یوں نظر آتا ہے کہ لوگ تو 70 سال کی عمر میں مرتے ہیں، ابھی تو 20 سال باقی ہے. اور جب 65-70 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو یہ خیال آتا ہے کہ میں بالکل تندرست ہوں، اور صحت مند اور تندرستی آدمی تو 90 تک بھی کھینچ جاتا ہے، یہ بہلاوا. اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں موت کا خیال آتا ہے مگر نفس اور شیطان اس دھوکے میں رکھتے ہیں کہ تو تیار ہے، بہت کچھ کر رہا ہے، نمازیں ہیں، زکات ہیں، روزے ہیں، تلاوت ہیں، یہ ہے وہ ہے، برائی کی طرف ذہن نہیں جانے دیتا، اس لیے مرنے کی فکر پیدا نہیں ہوتی. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موت کا خیال آتا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں رہے ہیں، مگر شیطان نے ان کو صرف یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. موت کی فکر میرے بھائیوں پیدا ہو جائے کہ مجھے ایک دن مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، مجھ سے سوال پوچھے جائیں گے، مجھے ان سوالات کا جوابات دینے ہیں، قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس سفر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حالات میں ہے کہ حضرت جو ہے فرماتے تھے کہ الزاد و قلیل والسفر و طویل, فرماتے تھے کہ سفر بہت لمبا ہے مگر توشہ بہت تھوڑا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے آپ کا شمار, بچپن ہی سے اسلام میں صحابیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں زندگی گزر رہی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ شاب النشا فی عبادت اللہ, وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت ہی میں جوان ہوتا ہے وہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوتا ہے. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بشارتیں, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بنو اسرائیل میں ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مقام تھا, تو اسی طرح علی تیرا بھی بہت اونچا مقام ہے. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ کے بھائی تھے, تم میرے بھائی ہو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت بھی سنائی کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, کہ علی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بھی ہے. علی فی الجنہ, علی جنت میں ہوگا. کتنی فضیلتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتابوں میں آئی ہیں, حدیثوں میں, مگر اس کے باوجود آپ یہ فرماتے ہیں کہ السفر و طویل والزاد و قلیل, سفر بہت لمبا ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے, قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے, سوالوں کا جواب دینا ہے, ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے, پل صراط پر سے گزرنا ہے, پتہ نہیں عافیت کے ساتھ گزر سکیں گے یا نہیں, سفر بہت لمبا اور پروویژن اور توشہ بہت تھوڑا ہے. اس دھوکے میں ڈالتا ہے کہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے, یا تو موت کی یاد سے بالکل ہی غافل کر دیتا ہے, فکر آخرت سے بالکل غافل کر دیتا ہے شیطان, یا فکر آخرت ہوتی ہے, موت کی یاد رہتی ہے, مگر مجھے اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو بہت دیر ہے, میرے پاس تو بہت اعمال ہے. نہ دیر ہے نہ اعمال ہے, مگر حق تعالی شانہ غفور الرحیم ہے. اب جب فکر آخرت ختم ہو جاتی ہے, فکر آخرت کا کیا معنی, آخرت میں پکڑ کی فکر, موت کے وقت پکڑ کی فکر, یہ اگر فکر پیدا ہو جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت ایمان یہی چھوڑ کے چلا جاؤں, یہ فکر اگر کسی کو پیدا ہو جائے, جس طالب علم کو امتحان میں فیل ہونے کی فکر نہ ہو, یا تو یہ کہ یہ خیال ہی نہیں آتا, یہ خیال ہی نہیں آتا کہ میں فیل ہونے والا ہوں یا امتحان آنے والا ہے, امتحان آنے والا ہے یہ خیال آتا ہے مگر میں محنت نہیں کر رہا ہوں تو فیل ہوں گا, نہیں وہ خیال ہی نہیں آتا, یہی کہ خیال آتا ہے کہ امتحان آنے والا ہے اور فیل بھی ہو سکتا ہوں, مگر بہلاوا یہ ہوتا ہے کہ امتحان سے پہلے پہلے ایک مہینے برابر محنت کر لیں گے, یا پھر یہ خیال آتا ہے کہ یہ استاد جو ہے نرم دل ہے, رحم دل ہے, یہ پرچہ نکالے گا تو بہت آسان نکالے گا, اور اگر اس میں بھی ہم نے اچھی طرح نہیں لکھا تو رعایت کر کے پاس کر دے گا. ایسا طالب علم کبھی محنت کر سکتا ہے؟ نہیں محنت کر سکتا. محنت وہ کرے گا جسے ڈر لگے گا کہ امتحان آنے والا ہے, بہت مشکل ہوگا, اس کی تیاری کے لیے ایک مہینہ ناکافی ہے اور ممتحن بڑا سخت ہے. فکر آخرت کا مطلب یہ نہیں کہ بیٹھ کر کے سوچتا رہے کہ مرنا ہے ایک دن, بیٹھ کر کے سوچتا رہے کہ قبر میں جانا ہے اور اثر کچھ بھی نہ ہو, یہ مطلب نہیں. حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں, بہت بڑے خلیفہ گزرے ہیں, اور آپ کی خلافت کی مدت تقریباً 2-2.5 سال ہے. آخرت کی فکر ایسی سوار تھی اس شخص پر, اللہ اکبر اللہ اکبر, ان کی سوانح لکھنے والوں نے ان کے حالات میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کو جب خلیفہ بنایا گیا تو خلیفہ بننے کے بعد 2 مہینے تک تو انہیں یہ غم رہا کہ میرے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی گئی ہے, میں اس ذمہ داری سے سبکدوش کیسے ہوں گا. بھئی لوگوں کو جب امیر المومنین بنایا جاتا ہے, خلیفہ بنایا جاتا ہے, بادشاہ بنایا جاتا ہے, پرائم منسٹر بنایا جاتا ہے, وہ تو پارٹیاں کرتے ہیں, ریجوئس کرتے ہیں, کتنے خوش ہوتے ہیں, بلکہ ان کرسیوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنی تگ و دو, کیمپین کرتے ہیں, کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. اور اب یہ سیاست اتنی گندی ہو گئی ہے کہ اس میں جھوٹے دعوے اور جھوٹے الزامات اور جھوٹے جھوٹے وعدے کہ کسی طرح یہ کرسی مجھے مل جائے. اور بعض ملکوں میں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ اگر اس کے لیے فریق مخالف کی جان بھی لینی پڑے تو جان بھی لے لیں گے, مگر یہ کرسی میرے ہاتھ میں سے نہ جائے. یہاں ڈرتے تھے لوگ, ڈرتے تھے. اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کو تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ مجھے خلیفہ بنایا جائے گا. اعلان ہوا ان کی خلافت کا تو 2 مہینے تک تو اس غم میں گزارے کہ یہ ذمہ داری میں ادا کیسے کروں گا, یعنی عین نبوی طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جب پہنچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بخار کی کیفیت تھی اور آپ پر لرزہ تاری تھا, اور آپ فرما رہے تھے کہ انی اخاف علی نفسی, مجھے میری جان کا اندیشہ ہے, مجھے میری جان کا اندیشہ ہے, مجھے میرے اوپر ڈر ہے. بھائی ڈر کس بات کا؟ اللہ اتحمل آبا الرسالہ, مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے ذمے پورے عالم تک جو اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے شاید میں اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکوں, یہ ڈر ہے مجھے. سوچو میرے بھائی 2 مہینے تک, یعنی فکر آخرت کتنی ہوگی اور دنیا سے بے رغبتی کتنی ہوگی کہ خوشی نہیں منا رہے ہیں. اول تو یہ کہ خوشی نہیں, اور نمبر 2 فکر آخرت اتنی, آخرت کی فکر اتنی کہ اب میری رعیت میں رہنے والا ہر ہر فرد میرے ذمے ہو گیا, یہ قیامت کے دن میرا گریبان پکڑ کر اللہ کے دربار میں کھڑا ہو سکتا ہے اگر میں نے اس کے حق کو ادا نہ کیا. حالانکہ کتنے صالح تھے, کتنے نیک تھے, اتنے نیک تھے, اتنے نیک تھے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی جس دن خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے, جس دن آپ کو خلیفہ بنایا گیا, تو بکریوں کو چرانے والے چرواہے جنگلوں میں کہنے لگے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا جو نیا خلیفہ بنایا گیا ہے وہ بہت نیک ہے, بہت صالح ہے, بہت نیک. ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلا, تو کہا کہ جب کوئی نیک اور صالح آدمی مسلمانوں کا خلیفہ بنتا ہے تو اس کے عدل و انصاف, اس کے تقوی, اس کی روحانیت اور اس کی نیکی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ شیر اور بھیڑیے ہماری بکریوں پر حملہ کرنا بند کر دیتے ہیں. کہا کہ شیروں نے اور بکریوں نے ہماری بکریوں پہ حملہ کرنا بند کر دیا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا عدل و انصاف اتنا زیادہ تھا, جسٹس اتنی اعلیٰ درجے کی تھی کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کا عدل و انصاف ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور امت کے باقی افراد کا عدل و انصاف دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو عمر بن عبد العزیز کے عدل و انصاف کا پوری امت مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی کے عدل و انصاف کا اور آپ کی نیکی کا اثر انسانوں پر تو پڑ ہی رہا تھا مگر جانوروں تک پڑ رہا تھا. اور ان کا جب انتقال ہوا اس وقت یہی ہوا, اس وقت یہ جنگلوں میں چرواہے رونے لگے, رونے لگے اور ایک دوسرے کی تعزیت کرنے لگے کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا ہے. لوگوں نے کہا کہ بھائی تم یہاں دیہات میں ٹیلی فون وغیرہ کا تو زمانہ نہیں ہے, تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو کہا کہ بھیڑیوں نے ہماری بکریوں پہ حملہ کرنا شروع کر دیا ہے, اس لیے ہمیں پتا چل گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا. جس کو آخرت کی فکر ہو, آخرت کی, بس یہ فکر پیدا ہو جائے میرے بھائیو, یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے مرنا ہے, مجھے مرنا ہے, اور جب میں مر رہا ہوں گا اس وقت کوئی میرا تعاون نہیں کر سکے گا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. ہمارے عثمان بھائی ولی کے والد کا بھی انتقال ہوا, ولی ماموں ہماری بہت مشفق لوگوں میں سے ہیں, بہت زیادہ شفقت کرنے والے تھے, بہت محبت کرتے تھے, ایک ہمارے لیے بھی ایک دعا کا دروازہ تھا. یہ بوڑھے لوگ جو ہیں جب تک دنیا میں ہوتے ہیں ان کی میرے بھائیوں قدر کرنی چاہیے. یہ ممکن ہے کہ ہمارے لیے کچھ نہ کر رہے ہوں مگر ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں, دعائیں, ان دعاؤں سے ہمارے بہت کام بنتے ہیں. یہ دائیں بائیں آگے پیچھے جن سفید رش بزرگوں کو ہم دیکھتے ہیں آج ہمارے گھروں میں مسجدوں میں, ان کی ہم قدر نہیں کرتے. جب یہ اٹھ جائیں گے تو ان کی دعاؤں سے محرومی ہو جائے گی, پتہ نہیں ان کی دعاؤں سے ہمارے کتنے کام بنتے ہیں. اس اعتبار سے وہ ہمارے محسن تھے, مشفق تھے, اور زندگی بھی اچھی گزاری. حق تعالی شانہ نے موت بھی اچھی عطا فرمائی. غیب کی حالت اللہ ہی جانتا ہے, اسی لیے ہمیں اسالِ ثواب بھی کرنا چاہیے اپنے مرحوموں کے لیے, ان کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالی ان کی بھی مغفرت فرمائے اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے, ان کے درجوں کو بلند فرمائے, اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائے. تو ان کے بیٹے عثمان بھائی سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے کہا دیکھو سوچو کہ تمہارے والد اتنے بیمار ہیں, اتنے بیمار, تو اس وقت جو ہے ایسے موقع پر ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں. میں نے کہا سوچو کہ انسان کتنا عاجز اور بے بس ہے, انسان کتنا عاجز اور بے بس ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود, سارے وسائل ہونے کے باوجود, جب حق تعالی شانہ اس کی روح نکالنے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, کچھ نہیں کر سکتا کوئی. دنیا میں کچھ لوگ اس لیے انتقال کر جاتے ہیں کہ ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے, تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر یہ آپریشن ہو جاتا تو بچ جاتا, مگر بیچاروں کے پاس پیسے نہیں تھے. مگر ہم لوگ انگلینڈ میں رہتے ہیں, یہاں مفت میں علاج ہوتا ہے, ہر قسم کے وسائل موجود, اور پھر جو سرمایہ دار ہیں جن کو حق تعالی شانہ نے مال و دولت کی فراوانی بھی عطا فرمائی ہے, مگر نہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. وہاں کسی کی کوئی سنوائی نہیں, بس اس کا کام یہ ہے کہ جس وقت حق تعالی شانہ نے اسے روح قبض کرنے کا حکم فرمایا ہے بس وہ آ کر کے لے جاتا ہے. میرے بھائیو جس طرح ہم دنیاوی اعتبار سے مرنے والے کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, اسی طرح مرتے ہوئے اگر وہ پکڑ میں آ جاتا ہے اس وقت بھی ہم کوئی مدد نہیں کر سکتے. ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اے اللہ آپ جنت کے فرشتوں کو یہاں بھیج دے, جہنم کے فرشتے ہمیں نہیں چاہیے. نہ مرنے والے کو, نہ مرنے والے کے آگے پیچھے کھڑے ہونے والے کو یہ کوئی حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی حق تعالی شانہ کو اپنا فیصلہ سنائے کہ نہیں ہم اس ٹرانسپورٹ سے نہیں جائیں گے, اسی ٹرانسپورٹ سے جائیں گے, یہ فرشتہ اگر لینے کے لیے آیا تو ہم نہیں بھیجتے, نہیں جانا پڑے گا. اگر اچھا ہوگا تو جنت کے فرشتے آئیں گے, اگر برا ہوگا تو جہنم کے فرشتے آئیں گے. وہ تو اپنے وقت پر آئے گا میرے بھائیوں, اپنے وقت پر آئے گا اور لے جائے گا. جو اچھے کام کر کے جاتے ہیں, اچھے کام کر کے جاتے ہیں, آخرت میں بھی ان کا ڈنکا بجتا ہے, لوگ دنیا میں بھی ان کی تعریف کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں, ان کے لیے سارے ثواب کرتے ہیں, ان کے نماز جنازہ میں ٹوٹ پڑتے ہیں, اور آخرت میں بھی ان کو بہت کچھ ملے گا. اور جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے برے کام کرتے ہیں, نہ ان کا کوئی ذکر خیر کرنے والا ہوتا ہے، نہ ان کے جنازوں میں کوئی ٹوٹتا ہے. دل دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات گزرتے ہوں گے لوگوں کو کہ اچھا ہوا چلا گیا، نہ ان کے اوپر کوئی آنسو بہانے والا. اچھے کام کرنے والے کے لوگ اچھے اچھے اوصاف بیان فرماتے ہیں، کرتے ہیں. اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور انتقال ہونے کے بعد لوگ اگر اس کی تعریف کریں کہ مرنے والا عیسیٰ تھا اور مرنے والا عیسیٰ تھا اور مرنے والا عیسیٰ تھا اور مرنے والا عیسیٰ تھا، مرنے والا عیسیٰ تھا، اچھی اچھی تعریف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ یہ شخص جنتی ہے. انتم شہداء اللہ فی الارض، تم اللہ تعالی کے وکیل ہو اس دنیا میں. کسی کے مرنے کے بعد اللہ تعالی بولنے کے لیے نہیں آتا دنیا میں کہ یہ جنتی ہے. زبان خلق نقار خداست، یہ مخلوق کی جو زبان ہے وہ حق تعالی شانہ کا نقارہ ہے، اللہ کا بیوگل ہے. یوں سمجھو کہ زبان پر جب تعریف ہوتی ہے لوگوں کی، بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا، بہت نیک آدمی تھا، یہ زبان پر جو باتیں آتی ہیں مؤمنین کی زبان پر، تو سمجھو کہ یہ شخص اللہ کے یہاں مقبول ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ مرنا ہے، مرنا ہے، اس کی فکر پیدا کرو. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی، دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كانت قبل الموت يبنيها فان بناها بخير طاب مسكنها وان بناها بشر خاب بانيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، مرنے کے بعد کی زندگی میں رہنے کے لیے انسان کا کوئی گھر نہیں ہے. ہم جب دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے نکلے، آخرت کا کوئی گھر نہیں، آخرت میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. ہم دنیا میں آئے، آخرت میں کچھ نہیں. اب آخرت میں کا گھر بناؤ دنیا میں رہتے ہوئے. اگر اچھے عمل کرو گے تو اچھی اینٹیں بنے گی اور اچھی اینٹیں جنت میں جائے گی، اور اگر برے عمل کرو گے تو بری اینٹیں اور بری اینٹیں جہنم میں جائے گی. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها، مرنے کے بعد کی زندگی میں کسی انسان کا کوئی گھر نہیں ہے. الا التي كانت قبل الموت يبنيها، مگر وہ گھر جسے وہ مرنے سے پہلے پہلے دنیا میں رہتے ہوئے بناتا ہے. بس اس گھر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو 40 سال کی زندگی ہے، 20 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے، 100 سال کی زندگی ہے، اسی میں یہ گھر بن سکتا ہے. فَإِن بَنَاهَا بِخَيْرٍ طَابَ مَسْكَنُهَا، اگر خیر اور نیک اور اچھے کاموں سے جو اس نے اس گھر کو بنا لیا تو اس کا گھر بہت عمدہ ہوگا. وَإِن بَنَاهَا بِشَرٍ خَابَ بَانِيهَا، اور اگر شر اور برائی اور گناہوں سے اور معصیتوں سے اس نے اس گھر کو بنایا تو یہ مرنے کے بعد کی زندگی میں خائب و خاسر رہے گا، نقصان اٹھائے گا. یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو حق تعالی شانہ نے فکر آخرت عطا فرمائی تھی، فکر آخرت. دیکھو شروع میں بھی فکر آخرت تھی، جوانی تھی، 40 سال کی عمر میں تو ان کا انتقال ہوا ہے. 40 سال کی عمر میں جب ہم حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کا نام سنتے ہیں کہ ایسے تھے اور ایسے تھے اور ایسے تھے، تو ذہن میں خیال یہ آتا ہے کہ 70-80 سال کے بوڑھے ہوں گے. میں نے ابھی پناما میں یہ بات کہی جب گیا تھا نوجوانوں کو، میں نے ان سے یہ کہا کہ تاریخ میں جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، ان میں سے ہر شخص وہ ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کے لیے کھپائی ہے. تاریخ میں جتنے بڑے بڑے نام ہیں ان میں سے شاید ہی آپ کو ایسا کوئی آدمی ملے کہ پوری زندگی تو اس نے عیاشی میں گزاری اور بڑھاپے میں جا کر کے وہ بزرگ ہو گیا نا. جو ڈاکو تھے، جو شرابی تھے، جو کبابی تھے اور بعد میں اللہ والے بنے، یہ وہ سارے ہیں جنہوں نے جوانی میں توبہ کی، جوانی میں اور جوانی کی قوت کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صرف کیا، اللہ کے خاطر انہوں نے مشقتیں برداشت کی، وہ جا کر کے بڑے ہوئے. وہ بڑے محدث بھی ہوئے، وہ بڑے مفسر بھی ہوئے، وہ بڑے علامہ بھی ہوئے، بڑے فقہا بھی ہوئے، بڑے اولیاء بھی ہوئے. جو بھی بڑا ہوا ہے اس نے جوانی میں قربانی کی ہے. 2 سال 2.5 سال کی خلافت کا زمانہ، مگر فکر مخلوق کی کتنی تھی سوچئے. اور مخلوق کی فکر کا کیا مطلب؟ ایک تو مخلوق کی ہمدردی. مخلوق کی ہمدردی, المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف. مؤمن جو ہے, مؤمن یہ الفت کی جگہ ہے, مؤمن الفت کی جگہ. الفت کی جگہ کا کیا مطلب؟ وہ بھی اپنے دل میں لوگوں کی محبت اور ہمدردی پاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت اور ہمدردی ہوتی ہے. تو ہمدردی بھی تھی, مگر اس سے زیادہ یہ فکر تھی کہ ان میں سے ہر شخص کا میں ذمہ دار, قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے, قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے, قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے, قیامت کے دن مجھے جواب دینا ہے. دو ڈھائی سال کی عمر خلافت کی, مگر فرق کتنا ہو گیا. ان کے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کہتے ہیں کہ میں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کو خلافت سے پہلے دیکھا. خلافت سے پہلے تو کھا پی کر جسم اتنا موٹا تازہ تھا اور پیٹ اتنا بڑا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کی لونگی باندھ کر کے جہاں وہ گرہ لگاتے تھے, نوٹ لگاتے تھے, یا ایزار پہن کر ایزار بن کو جہاں باندھتے تھے, تو پیٹ اتنا موٹا تھا کہ وہ ایزار بن نظر نہیں آتا تھا, وہ اندر پیٹ کے اندر چھپ جاتا تھا. اور جب انہوں نے خلافت کا منصب سنبھالا اور خلافت کی مسند پر بیٹھے تو چند ہی مہینوں کے بعد میں نے ان کی حالت کو دیکھا تو ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا کہ میں ان کی ہر ہر پسلی کو گن سکتا تھا. کیا فکر آخرت ہوگی, کیا فکر آخرت ہوگی. دو مہینے تک تو یہ غم کہ خلافت کے اس منصب کو میں اس کے حق کو ادا کیسے کر سکوں گا, اور دو مہینے کے بعد جب دل دماغ نے قبول کر لیا کہ اب تو یہ کام کرنا ہی پڑے گا تو شروع کر دیا. اور سب سے پہلا کام کیا شروع کیا؟ بنو امیہ کے خلفاء نے اور بنو امیہ کے رؤسا نے اور بنو امیہ کے عمرا نے, یعنی ان کے خاندان کے افراد نے لوگوں پر ظلم کر کر کے جو جائیدادیں ہڑپ کی تھیں انہیں واپس دلوانا شروع کیا. بہت بڑا کام, امیروں کو پکڑا, وزیروں کو پکڑا, بڑے بڑے افسروں کو پکڑا, خاندان کے افراد کو پکڑا, شہزادوں کو پکڑا, کسی کو نہیں چھوڑا, اور حکم نافذ کیا ان کے خلاف, زمینیں واپس کرو, جائیدادیں واپس کرو, پیسے واپس کرو, فلاں پہ ظلم ہوا ہے اس کی یہ سزا ہوگی. ایسا عدل و انصاف کا معاملہ کیا کہ مورخین نے لکھا ہے کہ دو ڈھائی سال کے بعد ان کا جو انتقال ہوا ہے ان کے رشتے داروں ہی نے زہر کھلا کر کے مار ڈالا کہ یہ شخص اگر زندہ رہا تو ہمارا تو ناس ہو جائے گا. یہ کیوں سب کچھ کیا؟ آخرت کی فکر, آخرت کی فکر. اور ذمہ داری سر پہ آ جانے کے بعد کیا فکر آخرت کی. اسی لیے میرے عزیزوں, زندگی میں حیثیت کے بدل جانے سے لائف سٹائل میں تبدیلی آ جانی چاہیے. کل تک آپ کالج کے طالب علم تھے, اب مدرسے کے طالب علم ہو گئے, آپ کی لائف سٹائل میں فرق آ جانا چاہیے, حیثیت بدل گئی. آج آپ طالب علم ہیں, کل جا کر کے علماء ہو جائیں گے, لائف سٹائل میں فرق آ جانا چاہیے, اس سے کہ حیثیت بدل گئی. کل تک آپ ایک گنہگار تھے, فاسق فاجر تھے, اب آپ دائی ہو گئے, حیثیت بدل گئی, آپ کی لائف سٹائل میں فرق آ جانا چاہیے, باڈی لینگویج میں فرق, اخلاق میں فرق, اس سے کہ اب آپ کو عام انسان کی نظر سے لوگ نہیں دیکھتے, ایک دائی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, عام انسان کی حیثیت سے نہیں دیکھتے, ایک عالم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں, عام انسان کی نظر سے نہیں دیکھتے, آپ کو ایک سالک اور اللہ کے طالب کی نظر سے دیکھتے ہیں. ولایت کی طلب میں یہ شخص ہے. حیثیت کے بدل جانے سے ہمارے اعمال میں تبدیلی آنی چاہیے, بیہیویئر میں تبدیلی آنی چاہیے, اخلاق میں تبدیلی آنی چاہیے. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ایک دن اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ جاؤ جا کر کے بازار سے ہمارے لیے کپڑا لے آؤ, کپڑا لے آؤ. زہد کتنا اور لائف میں کتنی تبدیلی آ گئی. جب انہیں مدینہ منورہ کا گورنر بنا کر کے بھیجا اور یہ شام سے چلے ہیں مدینہ منورہ کے گورنر بن کر, مدینہ منورہ سے یہ جب یہ مدینہ منورہ جب یہ گورنر بن کر کے گئے ہیں مروان کے زمانے میں یا عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں انہیں جب گورنر بنایا گیا, بالکل جوان خوب روح خوش پوش آدمی, جب یہ گئے ہیں تو درجنوں اونٹوں پر اس ایک شخص کا سامان تھا. یعنی اتنے عیش کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. اس وقت بھی نمازوں کے پابند, نیکی بہت زیادہ, مگر اس وقت ایک انڈیویجل تھے. گورنر جب بن کر گئے تو سینکڑوں اونٹوں کے اوپر, درجنوں اونٹوں کے اوپر ان کا سامان جا رہا تھا کہ یہ کس کا سامان جا رہا ہے بھائی, یہ کون سا تجارت کا قافلہ, کا تجارت کا قافلہ نہیں, یہ عمر بن عبد العزیز کا سامان جا رہا ہے, وہ مدینہ منورہ منتقل ہو رہے ہیں. اور خلیفہ بنے تو, خلیفہ بنے تو ان کے ایک مصاحب مسلمہ کہتے ہیں کہ میں ان کی عیادت کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ان کا قمیص میلا ہو چکا تھا, تو میں نے ان کی بیگم فاطمہ بنت مروان سے کہا, مروان کی بیٹی فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا تھا, میں نے ان کی بیگم فاطمہ سے کہا کہ لوگ عیادت کے لیے آتے ہیں, خلیفۃ المسلمین ہیں, ذرا ان کا قمیص بدل دیجیے. تو فاطمہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے. کہ دوسری مرتبہ پھر یہ دوسرے دن عیادت کے لیے آئے تو وہی قمیص. کہا فاطمہ تم نے قمیص نہیں بدلا. تو خاموش. کہا فاطمہ تم ان کا قمیص بدلو, امیر المومنین کی عیادت کے لیے بڑے بڑے وزراء آتے ہیں, عمراء آتے ہیں. تو فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگ گئے اور کہا کہ امیر المومنین کی ملک میں ایک ہی قمیص ہے, ایک ہی قمیص ہے ان کی ملک میں, ایک قمیص بدن کے اوپر. اور جب یہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے اس میں اور خلیفہ بنے اس میں فرق دیکھیے. کیوں؟ اس سے کہ فکر آخرت تھی. فکر آخرت آتی ہے تو زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے, فکر آخرت. اسی لیے میرے بھائیو فضائل صدقات کو خوب پڑھو. فضائل صدقات میں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب انداز سے فکر آخرت پیدا کروائی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فضائل صدقات کا مطلب یہ کہ خیرات کرنے سے آپ کو کیا ملے گا, تو اس میں شاید فضیلتیں لکھی ہوں گی, تو ہم تو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہی ہیں. نہیں, اس ٹائٹل سے مغالطہ ہو جاتا ہے. وہ یوں سمجھو کہ فکر آخرت کا انسائکلوپیڈیا ہے. میں سچ کہتا ہوں آپ کو کہ فکر آخرت کے سلسلے میں میری نظر سے ایسی کوئی کتاب نہیں گزری ہے اردو میں. پڑھو اس کو, فضائل صدقات کو. اس سے دنیا کی بے ثباتی کا دل میں اثر پیدا ہوگا کہ دنیا کچھ نہیں ہے. جس دنیا کو ہم بہت کچھ سمجھتے ہیں, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اور پھر لوگوں نے دنیا کے ساتھ کیسا معاملہ کیا, آخرت کے ساتھ کیسا معاملہ کیا. اردو میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے, سب زبانوں میں چھپ گئی ہے. اپنے گھروں میں اس کی تعلیم کرو, بیوی بچوں کو بٹھاؤ. کچھ دوست احباب جب شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بیوی دین پر نہیں ہے, بچے دین پر نہیں ہے, اور کبھی کبھی ایسا گھر میں ماحول ہو جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں سمجھا سکتا, شوہر اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتا, اسی لیے دوسروں کو کہتے ہیں کہ بھائی ذرا سمجھانا. تو میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ روزانہ 10 منٹ کے لیے, 5 منٹ کے لیے, 15 منٹ کے لیے فضائل صدقات پڑھ کر سناؤ. نہ نماز کے لیے ان کو کچھ کہو, نہ فلموں کے لیے کچھ کہو, نہ میوزک کے لیے کچھ کہو. تو بہت جگہوں سے پازیٹو فیڈ بیک آتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بدل رہا ہے. خود پڑھو فضائل صدقات کو, خریدو اور پڑھو شروع سے آخر تک, فکر آخرت پیدا ہو جائے. انہوں نے اپنے ایک مصاحب سے کہا کہ بھئی جاؤ بازار میں جا کر کے میرے لیے کپڑا لے آؤ, ضرورت پڑی ہوگی کپڑا لے آؤ. یہ کپڑا لینے کے لیے گیا, کپڑا لینے کے لیے گیا تو کہا کہ کتنے میں آیا یہ؟ تو بہت معمولی اس نے رقم بتائی کہ 1 پاؤنڈ میں آیا یا 2 پاؤنڈ میں آیا. تو عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا اس سے سستا کپڑا نہیں ملا, اس سے سستا تمہیں نہیں ملا؟ تو وہ ہنسے, وہ جو ان کے خادم تھے وہ ہنسے, ان کے چہرے پر مسکراہٹ. تو کہا کہ تم کس بات پہ ہنس رہے ہو؟ تو کہ امیر المومنین خلیفہ بننے سے پہلے مدینہ منورہ کا جو تمہارا دور تھا اس زمانے کا ایک واقعہ اس وقت میرے ذہن میں آ گیا کہ تم نے مجھے اسی طرح کپڑا خریدنے کے لیے بھیجا تھا, اور مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں میں نے چکر کاٹا اس لیے کہ میں آپ کے ذوق اور آپ کے ٹیسٹ کو جانتا تھا, اور سب سے اچھا اور سب سے قیمتی کپڑا میں خرید کر لے آیا تھا 1000 کا. اور جب میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا, آپ نے پوچھا کہ کتنے میں لایا, تو میں نے کہا 1000 میں. تو
صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کیا تجھے اس سے زیادہ مہنگا کپڑا نہیں ملا, اور آج میں مارکیٹ میں سے سب سے سستا کپڑا لے کر کے آیا ہوں, اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے سستا مجھے نہیں ملا. دو ڈھائی سال کی زندگی میں فرق دیکھو. کیوں؟ فکر آخرت, فکر آخرت. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے تعلق رکھتے تھے, پوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی تھی. وہ واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہو کے بارے میں, کہ رات کو گشت کر رہے تھے اور گشت کرتے کرتے جب واپس آ رہے تھے تہجد کے وقت, تو آپ کے کانوں میں آواز آئی کہ ایک بڑھی عورت کہہ رہی ہے کہ قومی قومی انزک اللبن فقد طلع الفجر, اے میری بیٹی کھڑی ہو جا, جلدی اٹھ جا اور دودھ میں پانی ملا لے. وہ دودھ بیچنے کا کاروبار کرتی تھی, دودھ میں پانی ملا لے اس لیے کہ صبح کی پو پھوٹنے والی ہے, کہیں لوگ دیکھ نہ لیں. تو وہ بچی کہنے لگی کہ امی جان, امیر المومنین نے اس کام سے ہمیں روکا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ناجائز ہے. تو وہ ماں کہنے لگی کہ ارے چل چل, بہت بکواس کرتی ہے, لمبی چوڑی بات کرتی ہے, امیر المومنین کہاں ہے یہاں, وہ کہیں اپنے بستر پہ ہوں گے, تہجد کی نماز مصلے پہ پڑھ رہے ہوں گے. تو اس لڑکی نے کہا کہ امی جان, امکان عمر لا یرانی فالہ عمر یرانی, عمر تو مجھے نہیں دیکھ رہا ہے مگر عمر کا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. دیکھو فکر آخرت, عمر مجھے نہیں دیکھ رہا ہے, عمر کا خدا مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کی کہ ماں کون ہے, لڑکی کون ہے, کنواری ہے, شادی شدہ ہے. جب پتا چلا کہ کنواری ہے تو اپنے بیٹے عاصم کو بلایا, اور عاصم ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بیٹا عاصم, تمہارے لیے لڑکی تلاش کر کے آیا ہوں, تم اس لڑکی سے شادی کر لو, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی نسل سے ایک ایسا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہارے باپ کا اور اسلام کا نام بلند کرے گا. بس یہ عاصم اور وہ لڑکی, ان کی نسل سے ہی آگے رشتہ چلا ہے. اس لیے میرے نوجوان ساتھیوں کی خدمت میں گزارش ہے اور نوجوان بیٹیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ جب شادی کا موقع آئے, شادی کا موقع, تو تقوی کو دیکھیے, دینداری کو دیکھیے. تن کہل مر اتل اربعین لے حسبہا ولے مالیہ ولے جمالیہ ولے دینہا فد فر بذات الدین تربت یداک. عورت سے نکاح کیا جاتا ہے حسب نسب کی وجہ سے, خاندان بہت اونچا ہے, مال کی وجہ سے کہ بہت مالدار عورت ہے, اس کے حسن و جمال کی وجہ سے کہ بہت خوبصورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں فانی ہے, فانی. خاندان کی آج عزت ہے, خاندان میں سے ایک شخص اگر کوئی غلطی کر دے تو پورے خاندان کی عزت ملیا میٹ ہو جاتی ہے. آج خوبصورت ہے, کل کوئی بیماری ہو جائے. اور مال آنے جانے والی چیز ہے, آج کا امیر کل فقیر, آج کا فقیر کل امیر, مگر دین ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فد فر بذات الدین, تو دین والی کے ذریعے کامیابی حاصل کرنا, دین والی, دین والی. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ غالباً اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو کس بات کی طرف اشارہ فرمایا, اللہ اکبر, کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے. اور ایک شخص اپنی زندگی میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتا ہے, ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے, اس لیے تمہاری زندگی کا سب سے زیادہ وقت جس کی صحبت میں گزرنے والا ہے, خیال کرنا کہ وہ اچھے اخلاق والی ہو, ورنہ وہ بد اخلاق ہوگی تو تمہیں بھی بد اخلاق کر دے گی, وہ بے دین ہوگی تو تمہیں بھی بے دین کر دے گی. اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ, جب تمہارے پاس ایسا کوئی شخص آئے تمہاری بیٹی کے لیے پیغام لے کر جس کے اخلاق اور جس کے دین سے تم راضی ہو, تو تم بھی ادھر ادھر دوسری باتیں مت دیکھنا, فضو وجو, شادی کرا دو جلدی سے. حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل, حسن صورت چند روزہ, حسن سیرت مستقل. اس سے ہوتی ہے خوش آنکھیں, اس سے ہوتا ہے خوش دل. سوچو میرے بھائیو, ان حالات پر سوچو. یہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی کتنے بڑے,
کتنے بڑے، نظر ایسی تھی نظر، اللہ اکبر. انہیں کسی نے آ کر کے اطلاع کی کہ آپ کا بیٹا ایک انگوٹھی خرید رہا ہے اور اس انگوٹھی کے اندر جو نگینہ ہے وہ 1000 درہم کا ہے. فوراً خط لکھا اور کہا کہ جاؤ ہمارے بیٹے کو جا کر کے دو. اب اس زمانے میں امیر المؤمنین کے بیٹے کے لیے ایسی انگوٹھی اور رنگ خریدنا جس میں 1000 درہم، دینار نہیں درہم، سلور کوئن، 1000 درہم کا نگینہ ہو کچھ بھی نہیں، مگر لکھا کہ میرے بیٹے تم چین سے، چائنا سے جو لوہا آتا ہے، اس زمانے میں سب سے سستی رنگ یہ ملتی تھی، چائنا سے جو لوہا آتا ہے اس لوہے کے نگینے والی سستی انگوٹھی خرید کر پہن لو، اور یہ 1000 درہم جو تمہارے بچ جائیں اس سے غریبوں میں جا کر 1000 آدمیوں کا پیٹ بھرو، 1000 آدمیوں کا پیٹ بھرو. باپ جب اپنے بیٹوں اور اپنی اولاد کی نگرانی اس طرح کرے فکر آخرت کے ساتھ. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ فکر آخرت کی باتیں کرتے ہیں مگر اولاد اگر عیاشی میں ہے تو انہیں جس طرح خرچ کرے گا ان کے دلوں میں بٹھاؤ کہ بیٹا یہ دنیا زائل ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم امتحان میں پاس ہوتے تھے بچپن میں یا کوئی بہت اچھا کام کرتے تھے تو حضرت ابا جی کبھی کبھی خوش ہو کر کے ہمیں کچھ روپیہ دے دیا کرتے تھے، مگر کہا کہ معمول یہ تھا کہ روپیہ دینے کے بعد پوچھتے تھے کہ اس سے کیا کرو گے، یعنی دیتے تو تھے مگر خرچ وہی کرواتے تھے. کہا کہ اس سے کیا کرو گے، تو کہا کہ بچپن سے ایسی تعلیم دی تھی تو ہم کہتے تھے کہ میرے حضرت کے لیے کچھ ہدیہ لے جاؤں گا، میرے حضرت کے لیے، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے کہ چاہتے تھے کہ اپنے حضرت کے ساتھ تعلق بڑھے اور تعلق ایسا ہو جائے کہ حضرت کی توجہ پڑ جائے، بس میرے بیٹے، میرا بیٹا اپنے حضرت کے دل میں اتر جائے تاکہ میرا بیٹا دنیا میں بھی بادشاہ ہو جائے آخرت میں بھی بادشاہ ہو جائے. اور آگے ایسا ہی ہوا. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ محمد زکریا آپ کے بیٹے ہیں، تو کہا کہ نہیں بیٹے سے بھی بڑھ کر، فوق الولد، یہ بیٹے سے بھی بڑھ کر ہے، اپنے ساتھ ہی رکھتے تھے، بہت محبت فرماتے تھے. اس سے کہ بچپن سے جو حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تعلق باپ نے جڑوایا تھا اور پھر باپ کی تہجد کی دعائیں بھی ساتھ رہی ہوں گی. تو بچوں کی ٹریننگ دیکھو، پوچھتے تھے کہ زکریا اس پیسے سے کیا کرو گے، دے دیے بچے نے پیسے ضائع کر دیے، غلط جگہ پہ خرچ کر دیے، تو آج 5 پاؤنڈ غلط جگہ پہ خرچ کر رہا ہے، کل 500 غلط جگہ پہ خرچ کرے گا. اس لیے کہ آج 5 پاؤنڈ کی ہمیں کوئی قدر و قیمت نہیں، مگر معلوم کرو کہ بچہ کہاں خرچ کر رہا ہے، ٹریننگ کراؤ کہ صحیح جگہ پہ خرچ کرے، مفید چیز خریدے، پیسے کو ضائع نہ کرے. یہ جو چھوٹی عادتیں ہیں وہی آگے جا کر کے بڑی ہوتی ہیں. ایک چور، ایسا بڑا چور کے ہاتھ کاٹا گیا پھر بھی چوری، دوسرا ہاتھ کاٹا گیا چوری، تیسرا پاؤں کاٹا گیا چوری، چوتھا پاؤں کاٹا گیا چوری، معذوری کی حالت میں بھی ڈاکہ اور چوری. جب گرفتار کیا گیا تو فیصلہ یہ ہوا کہ اسے پھانسی پہ چڑھا دو، پھانسی پہ چڑھا دو. پھانسی پہ چڑھنے سے پہلے کہا کہ کوئی تمہاری خواہش، تو کہا کہ ہاں امی جان سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہ پھر ٹھیک ہے، امی کو بلایا گیا، کہا کہ چلو بات کر لو، کہا ان کو ذرا قریب لاؤ، میں ان کے کان میں بہت آہستہ سی بات کرنا چاہتا ہوں. لایا گیا، یوں کر کے کان کیا تو اس نے اپنے دونوں دانتوں کے بیچ میں ماں کے کان کو لے لیا اور اتنا زور سے کاٹا کہ کان کٹ گیا. تو لوگوں نے بہت ملامت کی کہ کتنا شاطر آدمی کہ مرتے مرتے اپنی ماں کو یہ تکلیف پہنچا کے جا رہا ہے. تو کہا کہ بھائی مجھے بھی تو پوچھو کہ میں نے ایسا کام کیوں کیا مرتے مرتے. کہا کہ کیوں کیا؟ تو کہ آج میں پھانسی پہ چڑھ رہا ہوں میری ماں کی وجہ سے، میری ماں کی وجہ سے. بھائی کیوں ماں کی وجہ سے؟ کہ بچپن میں اڑوس پڑوس سے 1-2 انڈے اٹھا کر لے آتا تھا تو ماں خوشی سے اس کو لے لیتی تھی. تو بچپن سے چوری کی یہ عادت دل میں بیٹھ گئی، اگر ماں اس وقت مجھے روکتی اور میری تربیت کرتی تو آج میں پھانسی پہ نہ چڑھ رہا ہوتا. تو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوچھتے تھے ابا کہ زکریا کیا کرو گے، تو کہا کہ وہ تو رٹا رٹایا ہوا سبق تھا، دل چاہتا تھا کہ نہیں چاہتا تھا وہی کہتے تھے. کہ حضرت کی خدمت میں ہدیہ پیش کروں گا. پھر پوچھتے تھے کہ ہدیے میں کیا دو گے, تو میں کہتا تھا کہ مٹھائی. ایک مرتبہ کہا ہوگا کہ مٹھائی, تو ابا جی نے کہا کہ مٹھائی سے کیا ہوگا, تم ایک کلو مٹھائی تمہارے حضرت کے پاس لے کر جاؤ گے, اس میں سے تمہارے حضرت ایک ٹکڑی لے کر منہ میں ڈالیں گے اور باقی خادموں کو کھلا دیں گے. اس کے بجائے تم ایسا کرو کہ شکر خریدو, شکر شوگر, اور شکر خرید کر تمہارے حضرت کی خدمت میں پیش کرو, تو ایک مہینے تک تمہارے حضرت اس شکر سے چائے پیئیں گے. دیکھو کیسی ٹریننگ, کیسے ایک مہینے تک تمہارے حضرت کی خدمت ہوگی, شوگر پیش کرو شوگر. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے اپنے بیٹے پر لکھا کہ 1000 درہم کو بجائے نگینے میں خرچ کرنے کے کھلاؤ غریبوں کو, 1000 پیٹ بھرو, اور کہا کہ وہ جو چین سے آنے والی انگوٹھی خریدنی ہے جس میں لوہے کا نگینہ ہوتا ہے, لوہے کا, اس میں کیا لکھنا ہے؟ اس میں لکھنا ہے من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, من عرف قدر نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کی قدر کو پہچان لیا, اپنی ذات کی قدر کو پہچان لیا, اپنے آپ کو پہچان لیا کہ میں انسان ہوں, اشرف المخلوقات ہوں, میں مومن ہوں, مجھے اللہ نے کس کام کے لیے یہاں بھیجا ہے, تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ فکر آخرت, اللہ اکبر, فکر آخرت پیدا کرو. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی اصل میں بات چل رہی تھی, جو اصل بات کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کچھ لوگ آئے تو انہوں نے فاطمہ بنت مروان رحمہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات ہمیں بتلائیے. تو وہ کہنے لگی کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے زیادہ نماز پڑھنے والے نہیں تھے اور تم لوگوں سے بہت زیادہ روزے رکھنے والے نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کو عمر کی رعیت میں ایسے بے شمار لوگ ملیں گے جو عمر سے زیادہ روزے رکھتے تھے, عمر سے زیادہ نمازیں پڑھتے تھے, عمر سے زیادہ تلاوت کرتے تھے. مگر آگے کہنے لگی کہ خدا کی قسم عمر کی رعیت میں اللہ سے ڈرنے والا عمر سے زیادہ کوئی نہیں تھا. جتنا ڈر عمر کو اللہ کا تھا اتنا کسی کو نہیں تھا. اور پھر وہ فرماتی ہے کہ خدا کا ڈر اتنا تھا کہ خلیفہ بننے کے بعد میرے بستر پر آنا بند کر دیا تھا. اور فرماتی ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ صبح فجر سے لے کر رات عشاء کے بعد تک مسلمانوں کے امور میں مشغول رہتے تھے, اس منسٹر سے ملاقات, اس منسٹر سے ملاقات, ان لوگوں سے بات چیت, ان لوگوں سے بات چیت, دربار عام, ہر غریب, ہر کمزور آ کر کے شکایت اپنی رکھ سکتا تھا, اپنی ضرورت پیش کر سکتا تھا. مگر ایک انسان 24 گھنٹے میں اتنی ساری مخلوق کی ضرورتیں پیش نہیں کر سکتا. تو کہتی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وہ گھر میں آتے تھے اور گھر میں آ کر کے نفل میں مشغول ہو جاتے تھے. میں سو جاتی تھی, صبح کو ان سے پوچھتی تھی کہ رات کو آپ آئے نہیں, کہاں تھے آپ؟ تو کہتے وہ روتے تھے رو کر کہتے تھے کہ صبح سے شام تک میں لوگوں کی عمر میں مشغول رہا مگر میں لوگوں کی خدمت نہیں کر سکا, ان کی ضرورتیں پوری نہیں کر سکا. اور دن پورا ہو گیا تو عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی میں نے, اور 2 رکعت نماز پڑھ کر میں نے اپنے ہاتھوں کے نیچے اپنی تھوڑی کو رکھا اور میں فکر اور سوچ میں پڑ گیا کہ میں کسی غریب کی آج مدد نہیں کر سکا ہوں, کسی مظلوم کی مدد نہیں کر سکا ہوں. کل قیامت کے دن اللہ عمر سے پوچھیں گے کہ تیری رعیت میں ایک مظلوم تھا, تیری رعیت میں ایک غریب تھا, ایک بیوہ, ایک مسکین, ایک یتیم جس کی فریاد رسی تو نہیں کر سکا تھا. اور پھر یہ چونکہ اللہ کے نبی کی امت کا فرد, اس لیے اللہ کے نبی رحمت للعالمین قیامت کے دن اگر اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے تو اس کی مجھے اتنی فکر پیدا ہوتی تھی کہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتی تھی اور فجر کی اذان تک اسی حالت میں بیٹھے رہتے تھے. اس فکر میں کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دوں گا. یہ میرے بھائیوں فکر آخرت میں پیدا ہو جائے
کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا, بلکہ مرتے وقت کیا ہوگا, مرتے وقت کیا ہوگا میرا؟ کیا جنت کے فرشتے میری روح لینے کے لیے آئیں گے یا جہنم کے فرشتے؟ میری روح کو سونے کے تشت میں ململ اور کے کپڑوں میں لپیٹ کر لے جایا جائے گا, یا میری روح کو مار مار کر نکالا جائے گا اور اسے کانٹوں والے کپڑے میں لپیٹ کر لے جایا جائے گا؟ میری روح علیین میں پہنچائی جائے گی یا میری روح کو سجین میں پھینک دیا جائے گا؟ سوچو میرے بھائی, موت کے وقت کیا ہوگا, موت کے وقت, اور پھر قبر میں کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا؟ لوگ قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. دیکھیے آج لوگوں کا حال کیا ہے میرے بھائیو, جنازے کی نماز سے پہلے اپنی دنیا کی باتوں میں مشغول, اور نماز جنازہ کے بعد پھر اپنی دنیا کی باتوں میں مشغول, معانقے مسافے ہو رہے ہیں, کہہ لگا کر لوگ قبرستانوں میں ہنس رہے ہیں, جنازے کے پیچھے چلتے چلتے لوگ کہہ لگاتے ہیں, جب میت کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے اس وقت لوگ کہہ لگاتے ہیں, موبائل پر باتیں مشغول, باتوں میں مشغول, دنیا کی باتیں, تجارت کی باتیں, کوئی یاد نہیں کرے گا, کوئی یاد نہیں کرے گا, کسی سے کوئی امید مت رکھیے. اور میرے بھائی قبر میں رکھ دیے جانے کے بعد لوگوں کے پاس امام صاحب کی دعا پر آمین کہنے کی فرصت نہیں ہے, آمین کہنے کی, آمین کہنے کی فرصت نہیں, آمین کہنے کی فرصت نہیں میرے بھائیو. اور جیسے ہی دعا ہوئی سب گھر پر چلے گئے, کہیں کھانے کا اعلان ہو رہا ہے, تدفین کے بعد کھانے کا اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں ہال میں ابھی سب کو کھانا کھلایا جائے گا. میت اتنے خطرناک موڑ سے ابھی گزرنے والا ہے میرے بھائیو, اور ہمیں اپنی اور اپنے مہمانوں کی کھانے کی فکر. سوچیے تو صحیح, سوچیے تو صحیح, یہ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ابھی کھانے کا انتظام ہوگا. ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں کون کھلاتا ہے, فٹ بال دیکھنے کے لیے جاتے ہیں کون کھلاتا ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ رواج ہم پیدا نہیں کر سکتے کہ اگر ہم کسی کے یہاں جنازے میں جائیں تو خود ہی اپنے کھانے کے کفیل ہو جائیں؟ کیا ہمارے رشتے دار نہیں ہوتے مختلف شہروں کے اندر؟ کیا جب ہم کہیں سفر کرتے ہیں جہاں ہمارا کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا وہاں ٹفن لے کر نہیں جاتے؟ کیا دکانیں نہیں ہیں؟ کیوں میت کے گھر والوں پر بوجھ بنتے ہیں؟ کیوں ان کے کندھوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں؟ کوئی پرسان حل نہیں ہوگا میرے بھائیو. قبر میں ہمارے اعمال ہمارے ساتھ آئیں گے, قبر میں ہمیں اکیلے سونا ہے, قبر میں ہمیں خود جواب دینا ہے, اور قیامت کے دن خود اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں خود جواب دینا ہے. یہ فکر پیدا کرو, فکر پیدا کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی ایک شعر پڑھا کرتے تھے, آپ فرماتے تھے کہ یومک یا مغرور سہو و غفلت, اللہ اکبر, یومک یا مغرور سہو و غفلت, اے مغرور, اے دھوکے میں پڑے ہوئے شخص, تیرا دن سہو میں, بھولوں میں, آخرت کی غفلت میں گزر رہا ہے. آخرت سے تو غافل ہو کر, موت سے غافل ہو کر تو زندگی گزار رہا ہے. سوچو میرے بھائیو, سوچو, تو تیرا دن تو سہو اور غفلت میں گزر رہا ہے, اور رات ولیلو کا نوم وردا لازم, اور تیری رات جو ہے وہ نیند میں گزر رہی ہے, دن غفلت میں اور نیند, رات نیند میں, وردا لازم, تو تیری ہلاکت تو لازمی ہے, یقینی تیری ہلاکت اگر تیرا دن غفلت میں گزر رہا ہے. میرے بھائیو سوچو, نماز پڑھنے والے بھی سوچیں, شہروں کے اوپر سنت طریقے کی داڑھی رکھنے والے بھی سوچیں, روزہ رکھنے والے بھی سوچیں, ذکر کرنے والے بھی سوچیں, تلاوت کرنے والے بھی سوچیں, کہ 24 گھنٹے میں ہمارے دل دماغ میں, ہماری مجلسوں میں دنیا کی فکر اور سوچ زیادہ ہوتی ہے یا آخرت کی فکر اور سوچ زیادہ ہوتی ہے؟ 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو ہم دیندار ہو گئے, 5 وقت کی نماز پڑھ لی دیندار ہو گئے, صبح سے شام تک فیکٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فیکٹری کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور تجارت کے چکروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور دوڑتے بھاگتے ایک عادت ہو گئی ہے مرغے کے ٹھونگ مارنے کی طرح, 5 وقت کی نمازیں پڑھ لی. میرے بھائی بزنس کرتے ہوئے تجھے اللہ یاد نہیں آتا, مگر تیری نماز پڑھتے ہوئے تجھے تیری تجارت یاد آ رہی ہے. 4 رکعت سنت پڑھتا ہے, موبائل کھول کر دیکھتا ہے کہ ٹیکسٹ میسج کس کا ہے, مس کال کتنا ہے. 4 فرض پڑھتا ہے, پھر ٹیکسٹ میسج نکالتا ہے. 15 منٹ 20 منٹ کی نماز میں ہر مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد تو نکال کر کے دیکھتا ہے کہ کس کا مس کال تھا, کس کا مس کال تھا. اور کبھی دفتر میں اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوئے, فیکٹری میں کام کرتے ہوئے 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ آدھ گھنٹے کے بعد
تجھے یہ خیال آتا ہے کہ چلو حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کر کے میں ایک آدھ حدیث بھی دیکھ لوں، میں بزرگوں کی کوئی بات دیکھ لوں، کوئی نصیحت کی قیمتی چیز سن لوں، یہ آخرت کی فکر ہے؟ یوم کا سہو و غفلہ، تیرا دین جو ہے یوم کا یا مغرور سہو و غفلت، اے دھوکے میں پڑے ہوئے شخص، اے فریب خوردہ انسان، تیرا دین سہو بھول، یعنی آخرت کو بھول چکا ہے تو اور غفلت میں گزر رہا ہے. ولیلو کا نوم وردا لازم، اور تیری رات جو ہے وہ نیند میں گزر رہی ہے اور تیری ہلاکت لازمی ہے. اور آگے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ دوسرا شعر پڑھتے تھے کہ یغرک ما یفنا، اللہ اکبر، یغرک ما یفنا، اللہ اکبر، یغرک ما یفنا، تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے وہ ساری چیزیں جو فنا ہو جانے والی. یغرک ما یفنا وتفرح بالمنا، یغرک ما یفنا، تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں جو فنا ہو جانے والی ہے. گھر نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، کار نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہے، کار کا ایم او ٹی باقی ہے، کار کا انشورنس باقی ہے، کار کا لائسنس باقی ہے، یہ امتحان ہے، یہ ایگزام ہے، فنا ہے، یہ گھر خریدنا ہے، اسے ریپیئر کرنا ہے، پلمبر کو بلانا ہے. یغرک ما یفنا، یہ ہالیڈے پہ جانا ہے، یہ اچھی جگہ ہے، یہ اچھی جگہ ہے. یغرک ما یفنا، تجھے دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں وہ چیزیں جو فنا ہو جانے والی ہیں. وتفرح بالمنا، اور وشیز اور امنگوں پر تو خوش ہوتا رہتا ہے اندر اندر، وشیز پر کہ میں تو مومن ہوں اس لیے جنت مجھے مل ہی جائے گی، اللہ غفور الرحیم ہے اس لیے جنت مل ہی جائے گی. اور دنیاوی معاملات میں بھی یہ تجارت اس طرح چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی تو ایک دن میرے پاس بھی بی ایم ڈبلیو آ جائے گی، میرے پاس بھی مرسیڈیز آ جائے گی، میں بھی یہاں سے ایونگٹن میں چلا جاؤں گا، ایونگٹن سے اوڈبی میں چلا جاؤں گا، اس وقت ایک مکان ہے، میرے پاس بھی دو ہو جائیں گے، تین ہو جائیں گے. اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ یغرک ما یفنا، تجھے دھوکے میں ڈال رہی ہے وہ چیزیں جو فنا ہو جانے والی ہیں. وتفرح بالمنا، اور خوابوں میں تو پڑا ہوا ہے، خوابوں سے خوش ہوتا ہے کہ میں ایسا کروں گا، ایسا ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، دنیا میں بھی ایسا ہو جائے گا، آخرت میں بھی ایسا ہو جائے گا، بس 10 سال محنت کر لینی ہے، اس کے بعد دیندار ہی ہو جانا ہے، بس حج کر لوں گا، اس کے بعد سب دنیا سے الگ چلو کر دین میں لگ جانا ہے. کہتے ہیں ایسا ہی ہے، کما غر فی اللذات فی النوم حالم، یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ نیند میں خواب دیکھنے والا بڑی بڑی لذت کی چیزوں کو دیکھ کر دھوکے میں پڑا رہتا ہے، اور خواب میں بادشاہ بھی بن جاتا ہے، وزیر اعظم بھی بن جاتا ہے، ملک کا صدر بھی بن جاتا ہے، بہت بڑا علامہ بھی بن جاتا ہے، بہت بڑا فقیہ بھی بن جاتا ہے، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو وہی غریب کا غریب، جاہل کا جاہل، مفلوک الحال کا مفلوک الحال، مسکین کا مسکین. تو اسی طرح تو بھی بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے کہ میں ایسا ہو جاؤں گا، ایسا ہو جاؤں گا، آخرت میں مجھے یہ ملے گا، وہ ملے گا، مگر جب یہ آنکھیں بند ہو کر کے آخرت کی آنکھیں کھلے گی میرے بھائی، تو تم مسکین کا مسکین رہے گا، غریب کا غریب رہے گا. یہ شعر پڑھا کرتے تھے اپنے آپ کو یاد دہانی کرنے کے لیے. عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ آخرت کی فکر پیدا کرو، آخرت کی فکر. میرا اصل میں مضمون تو کچھ دوسرا تھا، میں آج یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور انتقال سے لے کر تدفین تک کون سی غلطیاں ہماری ہو رہی ہیں، اس کی طرف آپ حضرات کو متوجہ کرنا چاہتا تھا، مگر بات جو ہے وہ فکر آخرت کی طرف چلی گئی. اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو نافع بنائے، آپ دوستوں کے لیے بھی نافع بنائے. عرض کرنے کا منشا میرے بھائیوں یہ ہے کہ یہ فکر آخرت جو ہے، یہ فکر آخرت، شروع میں یہ میں کہہ رہا تھا کہ فکر آخرت سے شیطان اور نفس غفلت میں ڈالتے ہیں، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. جب فکر آخرت آ جاتی ہے تو لائف سٹائل بدل جاتی ہے، فکر آخرت آ جاتی ہے تو آبجیکٹیوز بدل جاتے ہیں، مقاصد بدل جاتے ہیں، فکر آخرت آ جاتی ہے تو انسان کا بیہیویئر بدل جاتا ہے، انسان کی سوچ بدل جاتی ہے، انسان کی لائف سٹائل بدل جاتی ہے، انسان پھر رجال الآخرہ میں سے ہو جاتا ہے، رجال الدنیا میں سے نہیں رہتا.
پھر وہ اہل اللہ میں سے ہو جاتا ہے, وہ شیطان کے متبعین میں سے نہیں رہتا, پھر وہ نفس پر حاکم ہو جاتا ہے, نفس کا غلام نہیں رہتا. فکر آخرت پیدا کرو, اور اس کے لیے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل صدقات بہت عمدہ ہے, اور اس کے علاوہ بھی, اور اگر کوئی کتاب آپ کے ذہن میں ہو معتبر اچھے علماء کی لکھی ہوئی وہ بھی پڑھیے, اور یہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت کی یاد ہے یہ فضائل صدقات ہی کا ایک حصہ ہے, تو وہ یوں سمجھے کہ فضائل صدقات کا شارٹر ورژن ہے ریممبرنس آف ڈیتھ. اور اس کے علاوہ قبرستان میں بھی جاؤ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قبرستان کی زیارت کیا کرو, قبرستان میں جایا کرو, اس لیے کہ قبرستان میں جانے کے دو فائدے ہیں, ایک تو یہ کہ قبرستان میں جانے سے تمہیں تمہاری موت یاد آئے گی, اور دوسرا یہ کہ قبرستان میں جانے سے آخرت کی فکر پیدا ہوگی, دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی. اللہ تعالی مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اکثر ذکر ہادم اللذات الموت, موت جو ہے وہ لذتوں اور خواہشوں کو توڑنے والی چیز ہے, یعنی موت سے لذت اور خواہش بالکل ختم نہیں ہو جاتی مگر حد میں آ جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر لذت کی طلب میں ناجائز کام نہیں کرتا, جائز کھانوں کو مزے سے کھاتا ہے, جائز لذتوں کو مزے سے حاصل کرتا ہے, اور ناجائز لذتوں سے وہ دور رہتا ہے. اس لیے میرے بھائیو فکر کرو, اور ساتھ ساتھ میں ایسے حلقوں میں بیٹھو, ایسی جگہوں پر بیٹھو, ایسے ماحول میں وقت گزارو جہاں پر آخرت کی فکر پیدا کی جاتی ہے, آخرت کی فکر بیان کی جاتی ہے, اور 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 معاشرے میں ایسے افراد کو تلاش کرو, ایسے لوگوں کو تلاش کرو, ایسے دوستوں کو تلاش کرو, ایسے علماء کو تلاش کرو, ایسے مشائخ کو تلاش کرو, ایسے داعیوں کو تلاش کرو کہ جن کی زندگیوں میں حقیقی معنی میں آخرت کی فکر ہے, تو ان کے پاس بیٹھنے سے صحبت کا اثر بھی ہوگا, تو انشاءاللہ جب آخرت کی فکر پیدا ہوگی تو بہت نفع ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.